الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر رب کائنات نے ہمیں مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے, مبارک گھڑیاں ہیں, مبارک اجتماع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی اس میں اس اجتماع کی خصوصی اہمیت ہے. مسلمانوں کا ایک اجتماع ہفتے وار جس میں مسلمانوں کو ترغیب یہ دلائی گئی ہے کہ غسل کر کے صاف ستھرے پاکیزہ لباس کے ساتھ خوشبو لگا کر مسواک کر کر تیاری کے ساتھ بروقت مسجد آئیں, اور مسجد آ کر درحقیقت اپنے ایمان کی آبیاری, تعلق مع اللہ کے حوالے سے, قرآن حکیم کے حوالے سے, جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اپنے ایمان میں اضافے کی کوشش کریں. تذکیر و یاد دہانی بنیادی طور پر اس اجتماع کا مقصد ہے. لہذا آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی وہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے. انشاءاللہ جس موضوع پر بات کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام لے کر آئے, اور وہ عادلانہ نظام ایک بڑی کٹن محنت کے بعد, جد و جہد کرنے کے بعد اس کو غالب بھی کیا, اور ایک اجتماعی نظام, ایک عادلانہ اجتماعی سیاسی معاشی معاشرتی نظام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے قربانیاں دینے کے بعد دین کو غالب کیا. لہذا اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنا مقصد زندگی, مقصد حیات وہی بنانے کی توفیق دے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا تھا. اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ جتنا اونچا, اعلی, عرفہ, سپریم, ہمارا مقصد زندگی ہوگا، آبجیکٹو ہوگا، اتنے ہی اعلی بہترین ہمارا کردار ہوگا. میں صرف دو منٹ لوں گا اس بات کو بیان کرنے کے لیے، بڑی اہم بات ہے. اس کو آئیڈیلزم کہتے ہیں. آئیڈیلزم کسی شخص کو، شخصیت کو، نظریے کو، آئیڈیا کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کے لیے قربانیاں دینا، اس جیسا بننا، اس کی ترغیب کرنا، اس کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، یہ فطرت انسانی کی پیاس ہے. ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، قوم کا ہو، قبیلے کا ہو، وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. بعض لوگ شعوری طور پر بناتے ہیں، بعض لوگ غیر شعوری طور پر بناتے ہیں، بعض آئیڈیل کانشس لیول پر ہوتے ہیں. کسی شخص کے بارے میں پڑھا، سمجھا، اس کو آئیڈیل بنایا، اس جیسا بننے کی انسان کوشش کرتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. اسی طرح بعض لوگ انکانشسلی بھی فالو تو کرتے ہیں، فالوورز تو ہیں. لہذا قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ شخصیت اگر کوئی ہے اس دنیا میں جس کو فالو کیا جائے، جن سے محبت کی جائے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ ہیں وہ پرسنالٹیز، یہ ہیں وہ شخصیات کہ جو ایک مسلمان کو ایک بہترین مسلمان بنا سکتی ہیں. اور جیسے میں نے دلیل کے طور پر عرض کیا، اب سٹڈی کر لیجئے اس کو، خاص طور پر ٹین ایجر، 13 سال سے لے کر 19-20 سال کا جو نوجوان ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی نظریے کو، شخصیت کو، تھاٹس کو اپنا آئیڈیل ضرور بناتا، اور پھر ساری زندگی اس آئیڈیل کے پیچھے، آئیڈیلزم جس کو کہا گیا، اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا. لہذا بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں، ہمارے میڈیا پرسنالٹیز کے اعتبار سے، وہ شخصیات، وہ کردار، وہ لوگ نمایاں ہیں کہ جو بدترین کردار کے لوگ ہیں، جن کا اخلاق اور کردار اور معاملات انتہائی افسوسناک ہیں. برا نہیں منائیے کہ چاہے وہ ایکٹرز ہوں، کرکٹرز ہوں، سنگرز ہوں، یہ ہیں وہ ہمارے آئیڈیل جو نوجوانوں کے بنے ہوئے ہیں. ان کی طرح کا لباس پہننا، بال کٹانا، چلنا، بات کرنا، یہ مجبوری ہو جاتی ہے انسان کی. جس طرح کا آئیڈیل ہوتا ہے ویسے اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے. لہذا دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمارے آئیڈیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام بن جائیں. جیسے میں نے بتایا، ایم شوڈ بی ہائی، جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان کا کردار ہوتا چلا جائے گا. جتنا گھٹیا آئیڈیل ہوگا، دنیا پرست، دنیا داری کی طرف ہوگا، اتنا ہی کردار گھٹیا سے گھٹیا ہوتا چلا جائے گا. لہذا میری گفتگو کی تمید یہ بنی کہ ہم اب دنیا کے، اس کائنات کے سب سے بہترین انسانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کو بڑی شان سے رب کائنات نے آیت نمبر 29 سورہ فتح میں بیان فرمایا. ایک اور چیز جو اس آیت سے پہلے سمجھنی کی ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. اس آیت سے جس پہلے جو آیات آئی ہیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے. بہتر محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بھی تازہ کر لیں. رب کائنات فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى، وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، الہدا کے ساتھ. الہدا قرآن حکیم کو کہتے ہیں. ودین الحق، اور حق کا دین، دین اسلام دے کر، قرآن اور اسلام دے کر بھیجا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے، اس کو غالب کرے، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پورے کے پورے دین پر، پورے کے پورے نظام زندگی پر. اور سورہ فتح کی آیت نمبر 28 بتاتی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس اظہار دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کافی ہے، بطور مددگار یا بطور گواہ. گویا مقصد بعثت دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے جانے کا مقصد لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، اس دین کو غالب کرنا پورے کے پورے نظام زندگی پر، اور اس کے لیے مدد، تائید، نصرت، حمایت، سپورٹ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ، بطور مددگار۔ کیا غم ہے جو ساری خدائی ہیں مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ بہرحال اس عظیم آیت مبارکہ کے بعد آیت نمبر 29 ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس سے ربط آپس میں ملے گا۔ ایک مقصد لے کر آئے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ایک بڑی زبردست جد و جہد کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام نے، اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ پہلے اس عظیم آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ رب کائنات فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ بعض لوگوں نے اس طرح بھی ترجمہ کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک جملہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ گویا ایک آرگینک ہول قرار دیا محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کو، جیسے ایک بریکٹ ہوتا ہے میتھس کا، ایک بریکٹ ہوتا ہے اس میں ایکویشن لکھی جاتی ہے، ایک بریکٹ ہوتا ہے کچھ ایکویشن لکھتے ہیں پھر دوسرا بریکٹ اس کو کلوز کرتا ہے، پوری ایکویشن ایک ہی کاؤنٹ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مبارک جماعت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کو، اس طرح بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد جو رسول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اب ذرا ان کی خصوصیات سنتے چلے جائیے، خود بخود یہ آیت مبارکہ عظمت صحابہ بیان کر رہی ہے۔ نمبر ایک، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ بڑے شدید ہیں کفار پر، اللہ کے باغیوں پر، اللہ کے انکار کرنے والوں پر، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی نرم ہیں۔ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھتے ہو رکوع اور سجدہ کیے ہوئے، تم انہیں دیکھتے ہو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ہے ان کے چہروں میں سجدے کے اثرات۔ ذرا گنتے چلے جائیے گا، ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ مثال اللہ پاک نے انجیل میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اس پوری جماعت کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی اس عظیم تر جد و جہد کو ایک مثال سے سمجھایا اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ ان کی مثال کس طرح ہے؟ کزرعین اخرج شطہ، اس کھیتی کے مانند جو پہلے اپنی سوئی نکالتی ہے۔ ایک زمین سے پودا اگایا ہے، بالکل نرم و نازک ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِ، پھر اس کی کمر کو مضبوط کرتی ہے، پھر وہ اپنی کمر کو مضبوط کرتی ہے، وہ جو پودا اگتا ہے، وہ کھیتی اگتی ہے، پھر ذرا موٹی ہوتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنی نال پر۔ یعنی پودے کے ابتدائی سٹیجز ہوتے ہیں، پھر باقاعدہ وہ ایک تنے کی صورت میں کھڑا ہوتا۔ یوجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، کاشکار کو بڑی بھلی لگتی ہے، یعنی مالی جب پودا اگاتا ہے، آہستہ آہستہ کھیتی بڑی ہونا شروع ہوتی ہے، تو جو مالی ہے، کاشکار ہے، اس کو یہ پورا منظر بڑا لبھاتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور ان کا آگے بڑھنا، دین کا غالب ہونا، ان کی تعداد کا، ان کے ایمان میں اضافہ، ان کی اجتماعیت کا اضافہ، یہ تاکہ دل جلیں اس سے کفار کے کافروں کے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اور یاد رکھو وعدہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات منہم، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان میں سے، مغفرتا و اجرا عظیما، بڑی شاندار مغفرت کا اور بڑی شاندار اجر کا وعدہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ یہ ہے آیت مبارکہ، جس سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ یہ ایک اجتماعیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ کی، اور الحمدللہ اس اجتماعیت کا آؤٹ پٹ کیا ہے، 23 سالہ جد و جہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو بڑے غور سے پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا سیرت مطہرہ کو۔ میں صرف 5 منٹ میں کوشش کروں گا اس کا ایک اوور ویو آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ صحابہ کی عظمت اور واضح ہو۔ دیکھیے دین کے غلبے کی جد و جہد میں پہلا کام جو محمد رسول اللہ نے کیا وہ کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ دین کے غلبے کی جد و جہد کی بات کریں، جس دور میں آپ تشریف لائے وہ دور کون سا تھا؟ انتہائی ظالمانہ نظام۔ میں کچھ اشارے کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے سب سے بڑا ظلم کیا ہو رہا تھا عرب کے معاشرے میں، سب سے بڑا ظلم ہے کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں 4-5 لوگوں سے تو ظلم کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے جو یہاں پر آئے گی، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ سورہ لقمان میں رب کائنات نے اس بات کی وضاحت کی، جب لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے دنیا میں جتنی بھی سویلائزیشن تہذیبیں تباہ کی گئیں، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا، عذاب استیصال، ان کا بنیادی جرم یہی تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کیا کرتے تھے۔ لہذا جب نبی رحمت تشریف لائے تو عرب کے معاشرے میں سب سے بڑا ظلم یہی ہو رہا تھا کہ اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، یعنی بیت اللہ میں 360 بتوں کو پوجا جا رہا ہے، اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں۔ پھر معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر طرح کا ظلم و ستم تھا۔ اس دور میں تشریف لائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ نے آتے ہی ساتھ جو پہلا کام کیا، شرک کا ابطال، شدید مذمت شرک کی، اور توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی ایک نظریے کے طور پر اپنی امت کو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی نظریے توحید کی دعوت دی محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ پاکیزہ روحیں تھیں اس معاشرے میں، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، جنہوں نے پہلے ہی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کی، آپ کی تصدیق کی، آپ کی رسالت کی، وہ پاکیزہ روحیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ ان میں 4 نام اچھی طرح یاد کر لیجئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تصدیق کرنے والوں میں، مردوں میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب ترین دوست، جانثار دوست محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے دن ایمان لے آئے۔ بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، جس کسی کے سامنے میں نے دین کی دعوت رکھی، قبول کرنے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ پسو پیش ضرور کیا کسی نے، سوائے ابو بکر کے، کہ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے دین کی دعوت رکھی فوراً قبول کیا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، پہلے ہی ان حقائق تک پہنچے ہوئے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً ایمان لے آئے۔ پھر آپ کی قریب ترین شریک حیات، بہترین خاتون، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کی ماں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، پہلے دن ایمان لائیں۔ اور ایمان ہی نہیں لائی، اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ قربان کر دیا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ اگر صدیق اکبر ہیں تو وہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا داد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے زیر سرپرست تھے، زیر سایہ تھے، پہلے دن ایمان لائے، فوری طور پر ایمان لے آئے. اسی طرح آپ کے غلام جو بعد میں آپ کے منہ بولے بیٹے بھی کہلائے، اور پھر بعد میں بہت سارے آیات بھی ان سے متعلق نازل ہوئی، پہلے دن ایمان لائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چار صحابہ کرام ہیں جو کہ پہلے دن ایمان لائے محمد رسول اللہ پر، ایک اجتماعیت قائم ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی. پھر انہوں نے دین کی دعوت دینا شروع کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کی دعوت اور تبلیغ کا معاملہ کیا تھا؟ 10 میں سے 6 اشرائے مبشرہ، 6 صحابہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. ایک بہت بڑا اسٹیٹس تھا ابو بکر صدیق کا اس زمانے میں، بہرحال ملک و تجار تھے، لہذا ان کی دعوت پر ایلیٹ لیول کے جو صحابہ تھے وہ سارے کے سارے ایمان لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر. جہاں تک قربانیوں کا تعلق میں عرض کر چکا ہوں، یہ سارے وہ ہیں ایک ایک صحابی جنہوں نے بے تحاشا قربانیاں دیں، لیکن ان میں کبائے بڑے صحابہ جن کو کہا جاتا، ان کا میں نے تذکرہ کر دیا آپ کے سامنے. یہ سارے کے سارے ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے تھے، مقصد تھا دین کا غلبہ، دین کی دعوت. لہذا دین کی دعوت آہستہ آہستہ بڑھتی رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قریش کو، خاص طور پر بنو ہاشم کو دعوت دی. سیدنا علی کو حکم دیا کہ آپ جمع کریں بنو ہاشم کو، جمع کیا، کھانا کھلایا. جیسے ہی آپ دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تالیاں پٹنے لگیں، سیٹیاں بجانے لگے، آپ کو بات نہیں کہنے دی. پھر کچھ عرصے بعد آپ نے دعوت کا اہتمام کروانے کا حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعوت کا اہتمام کیا گیا، کھانا کھلایا گیا، پورے خاندان کو جمع کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین رشتے داروں کو خبردار کر دیجئے. لہذا پورے خاندان کو آپ نے کھانا کھلایا، اور جیسے ہی دین کی دعوت دینے لگے پھر سیٹیاں بجانے لگے، تالیاں بجانے لگے. ایک بوڑھے نے کہا کہ کچھ شرم کرو، 2 مرتبہ کھانا کھا چکے ہو، ان کی بات تو سنو. لہذا بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، پوری دعوت اپنی ان کے سامنے رکھی. ایک شخص ایمان نہیں لایا سوائے حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ نے، جو پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے. خاندان بنو ہاشم میں سے صرف ایک نوجوان کھڑے ہوئے جن کی عمر صرف 13 برس تھی، کھڑے ہوئے اور کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. تو بہرحال یہ ابتدائی زمانے میں چند صحابہ کا تذکرہ کیا میں نے، یہ بتانے کے لیے کہ دین کی اس جہود میں کس طرح سے انہوں نے دعوت دی. بہرحال سلسلہ چلتا رہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دیتے رہے. جیسے میں نے عرض کیا، سعید روحیں جو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں ان کے قریب آتی چلی گئیں، اور ایک اجتماعیت بنتی چلی گئی الحمدللہ. محمد الرسول اللہ والذین معہ، تقریباً 150 کے قریب صحابہ کرام ہیں کہ جو مکی دور میں ایمان لائے، جن میں سے ہر ایک انتہائی قیمتی، انتہائی اہم ہے. چند کا تذکرہ میں نے کیا، ورنہ ہر صحابی ایسا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے تارے، ان میں سے تم کسی کی بھی اقتداء کر لو گے، ہدایت پا جاؤ گے. بہرحال 13 برس، مختصر وقت ہے، میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، 13 برس تک دین کی دعوت و تبلیغ میں ممید و معاون ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ کرام. یہاں تک کہ جب لوگ ایمان لاتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے، ان کی تنظیم کرتے رہے، ان کو منظم کرتے رہے، تشدد بھی ہوا، پرسیکیوشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی، صحابہ پر بھی، یہاں تک کہ چند صحابہ کرام کو جان سے بھی مار دیا گیا، جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا تھا، حضرت سمیہ، حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ابو جہل نے مار مار کر حضرت یاسر کے پرخچے اڑا دیے، اس کے باوجود وہ دین پر قائم رہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو یاسر کے گھر والوں، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہجرت کی جائے، مکہ چھوڑ دیا جائے. مکہ چھوڑنے کا حکم جیسے ہی آیا، آپ نے ہجرت کی یثرب کی طرف. یثرب سے کچھ لوگ آ چکے تھے جو ایمان لائے تھے، جن کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. بہرحال اہل یثرب کو اللہ پاک نے توفیق دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. پہلے 6 صحابہ 11 نبوی میں حج کے موقع پر ایمان لائے، پھر وہ گئے اگلے سال 12 ہوئے، اور اگلے سال جب آئے تو حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا مقری بنا کر، دین کا داعی بنا کر. اور موسیٰ بن عمیر ایک نوجوان صحابی، میں دعوت دوں گا، پڑھیے ان کے بارے میں، سنیے ان کے بارے میں کیسی عظیم شخصیت ہے موسیٰ بن عمیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المعلم المجاہد. بڑی زبردست شخصیت تھی حضرت موسیٰ بن عمیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب میں دین کی دعوت، تبلیغ اور تعلیم کے لیے. ایک اور صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی تھے. ان دونوں کی محنت کے نتیجے میں تقریباً 1 سال میں 72 افراد مسلمان ہوئے یثرب کے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے موقع ملا کہ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں، جس کو مدینہ تو نبی کہا گیا، نبی کا شہر، عظمت والا شہر مدینہ، جس کو آج کہتے ہیں مدینہ تو نبی، اس کا نام ہے بنیادی طور پر. سابقہ نام اس کا یثرب ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، سورہ آل عمران میں. بہرحال مدینہ تشریف لے جانے کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوا دین کی دعوت کا. یہاں دین کی دعوت و تبلیغ میں صبر کے مراحل تھے، صبر کرو، صبر کرو، دین پر ڈٹے رہو. وہاں اگلا مرحلہ شروع ہوا جہاد اور قتال کا، اور اذن قتال آیا ہجرت کے دوران، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو، ہاتھ کھول دیے گئے ان لوگوں کے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ظلم کیا گیا. اور ایسے ہی ہوا کہ جب مدینہ تشریف لے گئے، تقریباً 1.5-2 سال لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فوری طور پر اقدام کا مرحلہ آ گیا. مختصراً میں سیرت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرا اصل موضوع جو ہے وہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، اور اس پوری جد و جہد میں صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہر موقع پر موجود رہے. اس میں خاص طور پر غزوہ بدر، بدر سے پہلے جو کام کیے وہ بھی سن لیجئے. پہلا جو عظیم کام، جس کو تاریخ کا اہم ترین کام کہا جا سکتا ہے، وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے. قبا بھی تعمیر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسجد نبوی بھی تعمیر کی. اس مسجد کے نبوی کی تعمیر میں خود محمد و رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کرام شامل تھے. اسی طرح دوسرا کام آپ نے کیا، مہاجرین اور انصاریوں کو آپس میں بھائی بنایا، برادرہڈ، اخوت وہ قائم کی، انما المؤمنون اخوا، اور آپس میں ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. اور انصاریوں نے، خاص طور پر مدینے کے صحابہ نے، وہ عظیم قربانیاں دی ہیں، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی کہ مہاجر صحابہ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے، اپنے باغات آد و آد دیے، ان کو کاروبار میں شرکت کا موقع دیا، اور اس طرح اسٹیبلش ہوئے آہستہ آہستہ مسلمان، مہاجرین اور انصاری آپس میں جو ہے مل کر، جنہوں نے دین کی دعوت کا کام آگے بڑھایا. تیسرا کام بھی کیا پیارے نبی نے، وہ بھی سن لیجئے، کہ اندیشہ تھا کہ یہودی جو مدینے میں رہتے ہیں، مدینے کے اطراف میں، وہ لازمن حملہ کریں گے، لہذا یہودیوں سے معاہدہ کیا، میثاق مدینہ کہلاتا ہے، ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، بنو قینقہ، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان تینوں سے معاہدے کیے. اور اس کے بعد تیاری کی، اگلا مرحلہ دعوت و تبلیغ میں اقامت اور جہاد کا مرحلہ شروع ہوا، غزوات کا آغاز ہوا، غزوہ بدر. میں دعوت دوں گا آپ حضرات و خواتین کو، غور سے پڑھیں قرآن حکیم، باخدا قرآن حکیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری سیرت بیان کرتا. سب سے پہلا عظیم ترین سیرت نگار خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کر رہا ہے. بہرحال المختصر یہ کہ دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کا اگلا مرحلہ شروع ہوا جب بدر کا میدان سجا. بدر، غزوہ بدر، آج بدر میں زیارت کے لیے تو جاتے ہیں، کنویں دیکھ کر آتے ہیں، وہاں سے مٹی اٹھا کر لے آتے ہیں، لیکن بدر میں ہوا کیا تھا؟ بدر کی رات، رمضان المبارک 2 ہجری، بدر کی رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کتنے لوگوں کو یاد ہے، کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے رب کائنات سے، طویل ترین سجدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور عظیم دعا پیغمبر کی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ ہمیں فتح عطا فرما، کل کا دن یوم الفرقان بنا دے، ابو جہل بھی یہی کہتا تھا یوم الفرقان بنا دے، رب کائنات نے اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا، اور اللہ کی مدد و تائید و نصرت کس کے ساتھ آئی؟ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کی دعوت، اقامت اور جد و جہد اور ہجرت میں سب کچھ اللہ کے دین کے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے قربان کیا، یہ چند صحابہ تھے، چند صحابہ۔ پیغمبر دعا کر رہے ہیں اللہ کل فتح عطا فرما، میں آخری نبی یا آخری امت، اگر ہمیں کل شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ پاک نے قبول کی، فضائے بدر پیدا کر۔ فضائے بدر کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر یہی ہے کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس اس کو لگا دو اللہ کی راہ میں، پھر رب کائنات تمہاری مدد کرے گا، اور رب کائنات نے مدد کی صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں عظمت صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وقت مختصر ہے، میں نے ایک گفتگو اور بھی رکھنی ہے، قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کے حوالے سے چند مغالطے ہیں جو کہ اس وقت معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر اسمبلی میں یہ بات آئی اقلیتوں کے حوالے سے کہ کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے، نصاب تعلیم میں اقلیتوں کی کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، قائد اعظم کے حوالے سے تنظیم اسلامی کی سطح پر الحمدللہ ایک کوٹیشن ہے جو کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جو شعبہ نشر و شاعت تنظیم اسلامی کی طرف سے چھپا ہے آج کے جنگ اخبار میں، جو اس غلط فہمی کا ازالہ کر رہا ہے کہ قائد اعظم ایک ایسا ملک نہیں چاہتے جو محض مسلمانوں کا ہو۔ بس قائد اعظم کے نزدیک، آج اتفاق سے ان کی برسی بھی ہے غالباً، قائد اعظم کے نزدیک پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ اس کو اسلامی ریاست بنانا باقاعدہ۔ اس کی بہت ساری کوٹیشن ہمارے پاس موجود ہیں، لہذا یہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں ایوان کے رائے سامنے آئی ہے کہ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کا وہ حصہ جو اقلیتوں کے حوالے سے، اسے قومی تعلیم نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ سنیے، اس تقریر کا متن مصدقہ ہو، تحریف شدہ نہ ہو، تقریر کا مکمل متن شائع کیا جائے، پورے کانٹیکس کے ساتھ بات کی جائے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے تقسیم ہند سے پہلے تقریباً 100 سے زیادہ تقاریر، اور آزادی کے بعد 13 ماہ میں 14 ایسی تقریریں کی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو خالص اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ آج 11 اگست 1947 کی تقریر کے حوالے سے جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں بلکہ محض مسلمانوں کا ایک ملک بنانا چاہتے ہیں، یہ تاثر اس دور میں بھی دیا گیا تھا جس کا رد قائد اعظم نے 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن کے خطاب کرتے ہوئے یوں کا ارشاد کیا تھا۔ پوری کوٹیشن موجود ہے۔ علاوہ ازیں ان تاریخی حقائق کو بھی تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، ہمارا آئین قرآن پاک کی صورت میں 1300 سال پہلے نازل ہو چکا ہے۔ گویا قائد اعظم کے سامنے بالکل واضح مشن موجود تھا، پاکستان اسلامی ریاست ہے اور ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن کے مطابق، اس کی کوٹیشن بھی موجود ہے۔ قوم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پشاور برانچ کی افتتاح کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے مغربی نظام معیشت کو انسانیت دشمن اور دنیا کے لیے ایک ناسور قرار دیا تھا۔ اسی طرح قائد اعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض الدین ریاض علی شاہ کی یہ گواہی بھی اخبارات میں شائع ہو چکی ہے کہ قائد اعظم نے ان سے کہا، پاکستان قائم ہو چکا ہے، اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت عطا فرمائے۔ آخری بات سن لیجئے توجہ کے ساتھ، یہ سیکولر دنیا دار قسم کے لوگ جتنا ہی زور لگا لیں کہ یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا اسلامی ریاست نہیں، حقائق کو نہیں جھٹلا سکتے۔ حقائق ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ موجود ہیں، اور سب سے بڑی جو دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، جس رات پاکستان قائم ہوا وہ رات کون سی تھی؟ وہ رمضان کی 27ویں شب تھی جسے شب قدر عام طور پر کہا جاتا ہے، شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے دلائل ہیں، بہرحال کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، بر صغیر پاک ہند کے مسلمانوں نے اسلام کے نام پر قربانیاں دی، اور انشاءاللہ اسلام ہی بنیادی طور پر اس کے استحکام کا سبب بنے گا انشاءاللہ، اور یہ ملک مملکت خداداد پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے گا۔ بنے گا کیسے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ویسی ہی جدوجہد کرنی پڑے گی، طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا، تب انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس کو واقعی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی دشمنان دین، میں دشمنان پاکستان کو دشمنان دین کہتا ہوں، جو پاکستان کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، جو پاکستان کا وفادار ہے وہ اسلام کا وفادار ہے، کیونکہ یہ دیش یہ ملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے نام پر بنا۔ تو دعا بھی کر لیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے، اور اس کو واقعی اسلامی فلاحی ریاست، جیسے کہ قائد اعظم، جیسے کہ علامہ اقبال اور ہمارے اکابرین نے سوچا اس کے بارے میں، اور اس کے لیے لائے عمل اختیار کیا، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔